يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ نے انسانی حیات کو خلق کیا، اور حیات انسانی خطروں سے دوچار ہے، اور ان خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان خطروں سے مامون رہنے کے لیے اللہ نے ہم بندوں کے لیے جو حفاظتی تدبیر فرمائی ہے، اس تدبیر کا نام تقویٰ ہے. تدبیر اللہ کی ہے، اپنانا بندوں کو ہے. اور اس تقویٰ کی تشریح آسمانی کتابوں میں ہوئی ہے، خاص طور پر قرآن مجید میں اس کی تفصیل جیسی بیان ہوئی ہے ویسی تفصیل کسی دوسری کتاب میں بیان نہیں ہوئی. انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے منسوب کیا، مقرر کیا کہ وہ تقویٰ کی بنیاد پر امت بنائیں، امت تشکیل دیں. اور تقویٰ کے باب میں ایک اہم موضوع جو قرآن مجید نے ذکر کیا، وہ یعنی انسان کے ہر شعبے میں، حیات کے ہر شعبے میں تقویٰ کی رعایت، انسان کی انفرادی شخصیت، انسان کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، انسان کی معیشت، حکومت، سیاست، تعلیم، تعلم، ان تمام شعبوں میں تقویٰ کا ملحوظ رہنا ضروری ہے. اور قرآن مجید نے وہ منابع بھی ذکر کر دیے جن سے انسان تقویٰ حصول کرتا ہے، تقویٰ حاصل کرتا ہے، باتقویٰ بنتا ہے. اس سے پہلے عرض کیے گئے تھے وہ منابع، کہ جن میں ایک منبع وہ خدا کی بندگی ہے، عبودیت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. کون سے اللہ کی؟ کس اللہ کی؟ جس نے تمہیں خلق کیا، جو تمہارا خالق ہے. اور نہ صرف تمہارا خالق ہے بلکہ تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو تقویٰ کے حصول کا ایک منبع، یعنی جس چیز سے ہم کو تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک چیز بندگی خدا ہے، اللہ کی عبدیت ہے، اللہ کی عبودیت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور پھر اور ایک چیز جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے، وہ وَإِذَا أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَفَوْقَكُمُ الطُّورِ، کہ اس میثاق کو، اس عہد کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا ہے. اللہ نے تم سے جو عہد لیا ہے، جو میثاق تم سے لیا ہے، اس عہد کو یاد کرو. اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، خضو، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے، خضو بقوتن، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو طاقت سے پکڑ لو. یعنی عہد کو، میثاق کو یاد کرو، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو مضبوطی سے لے لو. اور جب یہ کرو گے تو ہوگا کیا؟ تم کو تقویٰ حاصل ہو جائے گا. اور ذکر عہد کے بعد خداوند عالم نے اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بنی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، جو سابقہ عہد میں گزری ہے. یعنی یہ قوم بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ایک قوم تھی بالکل بے تربیت، بے ادب، ہٹ دھرم، اس قوم کی مثال قرآن مجید میں کافی بیان کی گئی ہے، اس لیے تاکہ اس امت کو، امت مسلمہ کو، ان کی بات بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو متنبہ کر دے، امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ جن چیزوں میں بنی اسرائیل ملوث تھے تم ان چیزوں میں ملوث نہ ہونا۔ ہٹ دھرم قوم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے کے یہ واقعات ہیں، قرآن مجید سے نزول کے پہلے کے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، قرآن میں نازل کر کے تاکہ تم بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو، وہ کام کر کے جو بنی اسرائیل تباہی کے دہانے تک پہنچ گئے، ہلاکت کے دہانے تک پہنچ گئے، وہ کام تم مت انجام دو۔ اور بنی، یعنی یہ تباہی کے دہانے تک کیوں پہنچ گئی یہ قوم بنی اسرائیل؟ گرچہ دیندار قوم ہے، ان کے پاس دین ہے، دین حضرت موسیٰ پر ہے یہ قوم، پھر تباہی تک، پھر ہلاکت تک کیسے پہنچ گئی یہ قوم؟ کیونکہ قوم تقوی سے خالی ہے، قوم میں تقوی نہیں ہے، بنی اسرائیل میں تقوی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہی کے، ہلاکت کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کس سے؟ مومنین سے، تاکہ مومنین اس قصے سے ہدایت حاصل کریں۔ آپ اس میثاق کو یاد کرو جو خدا نے آپ سے لیا ہے، اور کوہ طور کو آپ پر بلند کیا ہے، یعنی اصل مخاطب یہاں پہ مومنین ہیں۔ کوہ طور کی بات یہاں پر جو آئی ہے، مفسرین مختلف آراء اس سلسلے میں رکھتے ہیں، مفسرین کے نظریے الگ الگ ہیں۔ مفسرین یعنی وہ حضرات جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر قرآن کی آیتوں کو سمجھاتے ہیں۔ کہا کہ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل جو بے تربیت قوم تھی، یہ قوم انبیاء کے سامنے تسلیم نہیں ہوتی تھی، انبیاء آتے تھے اس قوم کی تربیت کے لیے، اس قوم کو اللہ کی بندگی پر چلانے کے لیے، اس قوم کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے، لیکن یہ قوم انبیاء کے سامنے تسلیم نہیں ہوتی تھی، انبیاء کی بات نہیں سنتی تھی۔ تو خداوند عالم نے کیا کیا کہ ان کے سروں پر، فوقکم الطور، تمہارے سروں پر پہاڑوں کو لا کر رکھ دیا، پہاڑ اسی طرح تمہارے سر پر منڈلانے لگے جس طرح بادل منڈلاتے ہیں، تاکہ تم ڈر کے انبیاء کے مطیع ہو جاؤ۔ یہ ایک تفسیر ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، سروں پر پہاڑ مسلط کر دیے تاکہ ڈر جائیں، اور ڈر کے نتیجے میں نبی کی اور اس زمانے کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر، کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کیا تاکہ مجبور ہو جائیں، یعنی اگر نہ مانے، اگر ہدایت کو نہ مانے تو پہاڑ ان پر، یعنی پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے، گویا معلق ہے، اگر ہدایت نہیں مانیں گے تو پہاڑ ان کے سروں پر گر جائے گا، یعنی اکراہ اور اجبار ہے، یعنی مجبور کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو، کس بات کے لیے؟ کہ نبیوں کی اطاعت کرو، انبیاء کی اطاعت کرو۔ تیسری تفسیر جو بیان ہوئی ہے کہ پہاڑ کو، پروردگار نے پہاڑ کو جدا کر کے بادلوں کی طرح ان کے سروں پر مسلط کر دیا، ایسا نہیں ہے بلکہ کوہ طور کے دامن میں تھے، یعنی وفوقکم الطور، یعنی تم لوگ کہاں رہتے تھے؟ تم لوگ کوہ طور کے دامن میں رہتے تھے، کوہ طور جہاں پر تھا اس کے دامن میں تم لوگ رہتے تھے، زلزلے یا بارش سے، زلزلے کے جھٹکوں سے یا بارش سے کوہ طور سرک کر آبادی کی طرف جھک گیا، جب بھی نافرمانی کرو گے یہ کوہ طور تمہارے اوپر آ گرے گا۔ یہ تین مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی کہ وفوقکم الطور، کہ تمہارے سروں پر، تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ یہ تین تفسیریں، البتہ یہ تینوں تفسیریں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن وہ مطلوب تفسیر نہیں ہے جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی، یعنی اس آیت سے پہلے والی آیتیں اور اس آیت کی بعد والی آیتیں اگر ہم دونوں کو ملائیں تو یہ تینوں تفسیریں ان آیتوں کے متناسب نہیں ہیں. اس آیت سے پہلے بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ہٹ دھرمی اور بے نظم قوم جس میں کسی قسم کا نظم موجود نہیں ہے. ثم تولیتم، اس سب کے باوجود، یعنی ہم نے تم سے میثاق لیا، کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، کس لیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن تم متقی نہیں بنے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی قوم متقی نہیں بنی، تم ہٹ دھرم کے ہٹ دھرمی باقی رہے. تم انبیاء کے سامنے نہ تسلیم ہونا تھا نہ تسلیم ہوئے، گمراہی کی طرف ہی تمہارا رجحان رہا. اور یہ دیکھیں، دو مثالیں قرآن مجید نے پیش کی ہیں، ایک پہاڑ کے کنارے پر رہنے والوں، پہاڑ کے دامن میں رہنے والے لوگ، اور ایک دریا کے کنارے پر رہنے والے لوگ. دریا کے کنارے پر رہنے والے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. دیکھیں دریا کیا ہے، جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں، دریا خود پروردگار کی ایک نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے دریا. جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں وہ لوگ جو دریا کے کنارے نہیں رہتے ہیں، جو لوگ دریا کے کنارے نہیں رہتے ان کو دریا کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے. وہ لوگ جو دریا کے کنارے رہتے ہیں، دریا کے اطراف سرسبز و شاداب زمین، زراعت کے قابل زمین، پانی کی فراوانی، جب چاہیں پینے کے لیے پانی حاصل کر لیں، زراعت کے لیے پانی حاصل کر لیں، اور جتنی آپ الا ماشاء اللہ جو نعمتیں آپ ذکر کر سکتے ہیں دریا سے، ان سے یہ کہا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، لیکن خدا کو دھوکہ دے کر رات میں جاتے تھے، جا کر جالیں بچھا کر آ جاتے تھے. اور جب کوئی کہتا ان سے کہ خدا کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، تو کہتے ہم تو دریا پہ نہیں گئے، ہم تو ایک رات پہلے جا کر جال بچھا کر آ گئے. یعنی خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا، دوسروں کو دھوکہ دے سکتا، لیکن جس ذات کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا وہ خداوند عالم کی ذات، اللہ کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. اور پھر بنی اسرائیل کی معصیت کا ذکر قرآن مجید نے کیا کہ بنی اسرائیل بھی ایک بے تقویٰ قوم ہے. اس بے تقویٰ قوم کو تقویٰ کی طرف بلانے کی کوشش اس آیت میں کی گئی ہے. یاد کرو اس میثاق کو، اس عہد کو یاد کرو، اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے کیا تھا، اور اللہ نے تمہارے سروں پر کوہ طور کو مسلط کیا، اور یعنی یہ جو بعض مفسرین نے بیان کیا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر اس لیے مسلط کیا تاکہ مجبوراً وہ نبیوں کی اطاعت کی طرف آئیں، اکراہن وہ نبیوں کی اطاعت کریں، ایسے نہیں ہے، دھمکی نہیں دی جا رہی ہے ان کو، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے نبیوں کی تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا. جس طرح سے بادل تمہارے سر پر منڈلاتے رہتے ہیں، اس طرح سے یہ جو پہاڑ تمہارے سر پر منڈلا رہے ہیں یہ تمہارے اوپر آ گریں گے. یہ بات نہیں ہے، بلکہ کیا بات ہے، دیکھو تم کو کیا نعمت ہم نے دی ہے، پہاڑ، پہاڑی زندگی ایک نعمت ہے. جو لوگ پہاڑوں پر زندگی بسر کرتے ہیں، پہاڑوں کا دیکھیں، پہاڑوں کا موسم دیکھنے کے لیے لوگ پیسہ خرچ کر کے پہاڑوں پر جاتے ہیں، اور وہ چند دن، چار پانچ دن، ایک ہفتہ پہاڑوں پر گزارتے ہیں، اور اس ایک ہفتے کو اپنی عمر بھر یاد رکھتے ہیں. وہ پہاڑ کا خوشگوار موسم، وہ پہاڑ کی خوشگوار فضا، اور پھر پہاڑی نعمتیں اپنی جگہ، پہاڑوں پر اگنے والے بیل بوٹے، دوائیاں، جڑی بوٹیاں، وہ تمام چیزیں. یعنی جس طرح سے دریا نعمت ہے انسانوں کے لیے، اسی طرح سے پہاڑ بھی انسانوں کے لیے نعمت ہے. خداوند عالم اس نعمت کو یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو پہاڑ بھی ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیا، یعنی پہاڑ کو نعمت بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہم نے، اب اس کے بعد بھی تم متقی نہیں بنے، اب اس کے بعد بھی تم نہیں سدھرے، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود. یعنی دھمکی نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر اللہ تقوا کا ایک منبع بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے. اب یہ نعمت دینے کے بعد اب تمہارا فریضہ کیا ہے؟ اب تم نبیوں کی بات سنو, اب تم خدا کے نبیوں کی بات سنو, خدا کے رسولوں کی بات سنو, خدا کے راستے پر آ جاؤ. اور خدا نے نعمتوں سے بھری ہوئی کان یعنی پہاڑ دے دیے تم کو, پہاڑ کے دامن. اب تمہارا کام کیا ہے؟ پہاڑ کے دامن میں رہ کر پہاڑ سے حاصل ہونے والی نعمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کی بندگی کرو, اللہ کی بندگی کرو. یہ سب یعنی یہ سب تاکید کس لیے ہے؟ یہ سب تاکید اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو. اور پھر اس پہاڑ کے آگے ایک صحرا ہے جس کا نام صحرا سینا ہے. صحرا, صحرا کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ صحرا کا موسم گرم ہوتا ہے. صحراؤں میں آپ چلی جائیے, گرم گرم لو, گرم ہوا جھلسا دینے والی لو, 50 ڈگری سے اوپر اس کا موسم حرارت. جیسے ہی صحرا سینا ختم ہو رہا ہے ویسے ہی کوہ طور شروع ہو رہا ہے. یعنی جب تم صحرا سینا ختم کر کے آؤ تو تم کو کوہ طور کی ٹھنڈی ہوائیں, کوہ طور کی ٹھنڈک تم کو نصیب ہو. اور یہ آپ دیکھیں, کوہ طور کسی اور مقام پر تھا, اللہ نے معجزاتی طور پر کوہ طور کو لا کر بنی اسرائیل کے لیے سایہ قرار دیا, یعنی پہاڑ کو سرکا دیا معجزے کے طور پر. اور پہاڑ کا کام کیا ہے؟ دیکھیے, جہاں پہاڑ کے پہاڑوں کی افادیت, اس کے فائدے جو اپنی جگہ, لیکن ایک جو اہم فائدہ پہاڑوں کا ہے, گرمیوں میں پہاڑ سایہ کا کام دیتے ہیں. گرمیوں میں پہاڑ کی وجہ سے ایک پہاڑ کی ایک طرف رہنے والوں کو سایہ فراہم کرتا ہے, یعنی گرمی سے نجات. لیکن یہی سایہ سردیوں میں زحمت بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے, پہاڑ کے ایک طرف رہنے والوں کو, جبکہ ان کو چاہیے گرمی سردیوں میں, اس وقت یہ پہاڑ کا سایہ ان کے لیے زحمت بن جاتا ہے. یعنی ایک طرف والوں کے لیے جب رحمت ہے تو دوسری طرف والوں کے لیے زحمت ہے. یعنی پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر بنی اسرائیل کے لیے, بنی اسرائیل کے قریب کر دینا, یہ معجزہ ہے پروردگار کا. اور یہ معجزے دکھلاتا کیوں ہے پروردگار؟ یہ معجزے کرتا کیوں ہے؟ یہ معجزے ہوتے اس لیے ہیں کیونکہ جب قومیں عام معمول کے حالات پر سدھرنے تیار نہیں ہوتی, اپنی ہٹ دھرمی چھوڑنے کے لیے قوم تیار نہیں ہوتی, تو معجزے کے ذریعے سے ایک غیر معمولی کام, ایک خارق العادہ ایکسٹرا آرڈنری کام کے ذریعے سے اس قوم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ جو غفلت میں تم مبتلا ہو, جو اللہ کی بندگی سے جو تم دور ہو, کم از کم اس معجزے کے بعد اللہ کی بندگی کی طرف پلٹاؤ. لیکن قوموں کے نزدیک وہ معجزے کرتب سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. یعنی معجزے دیکھنے کے باوجود بھی بہت سی قومیں سدھرنے کا نام نہیں لیتی تھی, بندگی کی طرف نہیں آتی تھی, اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتی تھی. جیسے بنی اسرائیل, اللہ نے کہا ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا, کوہ طور کا سایہ تمہارے اوپر ڈال دیا, پہاڑ کو سرکا دیا تمہارے لیے. کس لیے؟ تاکہ تم اس معجزے کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ. اپنی جو معمول کی زندگی ہے, جو معمول کی زندگی تم گزار رہے ہو, وہ معمول کی زندگی ترک کر کے اللہ کی بندگی میں داخل ہو جاؤ, نبیوں کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. لیکن غیر سنجیدہ قوموں کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہیں. جو قومیں سنجیدہ نہیں ہوتی, جو قومیں سیریس نہیں ہوتی اپنے مقصد اپنے ہدف کے حوالے سے, نعمتیں ملنے کے باوجود بھی وہ قومیں ان نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، استفادہ نہیں کرتی ان سے. پہاڑ تم پہاڑ لا کر تم تمہارے قریب رکھ دیا خدا نے کہ کیا کرو، خدا کے دو فرمان پر عمل کر لو، خدا کی اطاعت کر لو. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے دین کے اندر ہماری زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کے اندر دین ہے. یعنی جس طرح سے ہم جیبوں میں کوئی چیز رکھتے ہیں، بعض لوگ اب یہاں پہ وہ نسوار تو نہیں استعمال کی جاتی، گٹکا کھاتے ہیں یہاں کے لوگ ہمیشہ، وہ لوگ گٹکا یا کوئی اپنی جو بھی عادت، وہ خبی عادت جو بھی وہ شوق کرتے ہیں وہ اپنے جیب میں رکھتے ہیں وہ چیز، یعنی جب بھی ضرورت پڑی ایک چٹکی نکالے اور اپنے دانتوں کے نیچے یا اپنے مسوڑوں کے نیچے رکھ لیے. یعنی دین بھی تمہارے نزدیک ایسے ہی ہے، تمہاری پوری زندگی میں دین چٹکی برابر ہے. جب تم ضرورت محسوس کرتے ہو وہ چٹکی نکال کے مسوڑوں کے نیچے دبا لیتے ہو، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دین کے اندر زندگی ہونی چاہیے، نہ زندگی کے اندر دین. اسی لیے سید الشہداء کیا فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دین ان کی زبانوں پر ذائقہ ہے، دین ان کی زبان کا ذائقہ ہے. زبان کوئی بھی چیز کا مزہ زبان پر کتنی دیر ٹکتا؟ آپ چاہے جتنی اچھی چیز کھا لیں، جتنی شیرین چیز کھا لیں یا کڑوی چیز کھا لیں، نہ کڑوی چیز کا مزہ زبان پر زیادہ دیر ٹکتا نہ میٹھی چیز کا مزہ زبان پر زیادہ ٹکتا. سید الشہداء فرما رہے ہیں دین تمہارے نزدیک ایسے ہی ہے، زبان کا مزہ ہے. جس طرح سے زبان کا مزہ بہت زیادہ دیر زبان پر نہیں ٹکتا، دین تمہاری زندگی میں ہے ہی نہیں. جتنی دیر زبان پر مزہ ٹکا ہوا ہے دین تمہاری زندگی میں اتنی ہی دیر ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کی زندگی دین کے اندر بسر ہو، نہ دین کو چٹکی بھر لے لے، جب ضرورت پڑی ماہ رمضان آیا ایک چٹکی روزے کی اٹھا لی، ماہ محرم آیا ایک چٹکی مجلس کی اٹھا لی، اور پھر سال بھر اپنی معمول کی زندگی، یعنی دین سے بے بہرا زندگی. ایسا نہیں ہے، ہم کو دین کے اندر زندگی بسر کرنا ہے، دین کے قوانین کے اندر زندگی بسر کرنا ہے. اور یہ معجزے دکھلائے خداوند نے، اب جیسے معجزہ یہ پہاڑ فوقکم الطور، طور کو ہم نے بنی اسرائیل کے پاس لا کر کھڑا کر دیا، کس لیے؟ تاکہ ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں، خدا کے فرمان خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائیں. اور بعض قومیں معجزے سے بھی متاثر نہیں ہوتے. آپ دیکھیں واقعہ کربلا، کربلا کا جو واقعہ محرم کا مہینہ ہے، آخری ایام محرم کے، واقعہ کربلا معجزے سے کم واقعہ نہیں، اس کے اور آج 1400 برس گزر گئے واقعہ کربلا کے، اس کے باوجود بھی متاثر ہونے والوں کی تعداد، ایک بڑی تعداد آج بھی متاثر نہیں ہے واقعہ کربلا سے، یعنی واقعہ کربلا سے کچھ اثر لینا نہیں چاہتے. واقعہ کربلا کو رسم بنا لیں گے، رسم کے طور پر انجام دے کے پورا محرم اور پورے ایام عزا گزار دیں گے، لیکن جو اثر محرم کا ہمارے اوپر مرتب ہونا چاہیے، محرم آتا ہے محرم چلے جاتا ہے، لیکن کوئی اثر ہمارے اوپر، کوئی تبدیلی ہمارے اندر، ہاں وزن شاید ہمارا ضرور بڑھ جاتا ہے محرم جانے کے بعد، ہمارے وزن میں ضرور اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ایک تبدیلی بدن میں آتی ہے، روح میں کوئی تبدیلی نہیں. جبکہ اصل واقعہ کربلا کا تاثر اثر دل پر لینا ہے. اسی لیے کیا کہا گیا، یہ پورے ایام عزا میں، جتنے ایام عزا ہے ان ایام عزا میں تم غمگین رہو، غمگین رہو گے تو دل نرم ہوگا، جب دل نرم ہوگا تو پیغام سید الشہداء دریافت کرنا آسان ہو جائے گا دل کے لیے، دل پیغام کو دریافت، کیونکہ سخت دل پیغام دریافت نہیں کرتا، پتھر پر پانی ڈالنے سے پانی بہ جاتا ہے، پتھر جذب نہیں کرتا پانی کو، اسی طرح جو دل پتھر کا ہو گیا ہے، جس کو قرآن مجید او اشد و قسوا کہ تمہارے دل پتھر اور یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ان دلوں پر سید الشہداء کا کیا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی لیے کہا گیا غم جب طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر تو غم طاری ہونے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہو جاتا، اور جب دل نرم ہو جاتا انسان کا تو وہ نرم دل اب پیغام کو دریافت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن دل اگر پتھر کی طرح سخت ہو، اور ہو جاتا ہے دل، آپ پڑھیں اسباب قساوت قلب، قساوت قلب، قساوت، قساوت کہتے ہیں سنگ دلی کو، دل کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا، کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا، قسی، قسی اسی سے ہے نا، قسی، قسی کس کو کہتے ہیں، قصاب کو، بکرا ذبح کرتے کرتے قسی کا دل سخت ہو جاتا، پتھر کا ہو جاتا، جانوروں کو ذبح کرتے کرتے، اس لیے قسی کا پیشہ مکروہ ہے، دوسرے پیشے مکروہ نہیں ہیں، بعض وہ پیشے مکروہ، البتہ لامالا وہ مکروہ پیشہ کسی نہ کسی کو انجام دینا ہی ہے، گرچہ مکروہ ہے لیکن انجام دینا ہے. قساوت قلب، قساوت قلب کا اسباب اگر آپ جانیں، دیکھیں قساوت قلب کے اسباب، اس میں سے ایک سبب انسان کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہنا، بھرا پیٹ انسان وہ قسی القلب ہو جاتا، اور اللہ کے نزدیک بھری ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بھری ہوئی چیز انسان کا پیٹ ہے. اگر آپ اس پیٹ کو بھر دیں گے، اس کی ظرفیت سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ بھر دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس شخص کا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا دل قسی ہو جائے گا، قسی ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. دل سخت ہونے کے نتیجے میں کوئی پیغام اللہ کا، کوئی پیغام اللہ کے بندوں کا، خاصان خدا کا، کوئی پیغام وہ دل دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں جب دل سخت ہو جاتا. واقع کربلا، آپ دیکھیں پوری کربلا کے واقعے کی نوعیت کیا ہے. یہ واقع کربلا، میدان کربلا میدان تقویٰ ہے، میدان کربلا تقویٰ کی دعوت دے رہا ہے، ہر آن ہر آن ہر لحظہ میدان کربلا ہم سب سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقویٰ اختیار کریں. اور یہ تلخ واقعات جو ہمارے زندگی میں رونما ہوتے ہیں، تلخ واقعات ہو یا خوشنما واقعات ہو، جو معمول سے ہٹ کر ہوتے ہیں، یہ واقعات سے گزرنے کے بعد جو ہم سے امید یا توقع کی جا رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ پھر ہم معمول کی زندگی نہ گزاریں، معمول سے ہٹ کر یہ ایک تلخ واقعہ رونما ہوا زندگی میں، ایک مصیبت پیش آئی، یہ مصیبت کس لیے آئی؟ تاکہ جو معمول کی زندگی، غفلت کی زندگی جو معمول کے طور پر گزر رہی تھی، وہ اس غفلت سے انسان کو جگایا جائے. اسی لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ تم میری بات سن رہے ہو، اولاً تم میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اگر تم میری بات سننا نہیں چاہتے تو اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ سن سکو، میری آواز تمہاری کانوں تک، تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے، اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کے کانوں تک سید الشہداء کی آواز نہ پہنچی ہو، ہم ان میں سے ہیں جن تک آواز پہنچ چکی ہے، سید الشہداء کی آواز ہم تک پہنچ چکی ہے. اب سید الشہداء کی آواز سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء کی آواز، سید الشہداء کی بات کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے، اور اثر نہ ہونے کا مطلب بات میں اثر نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر اثر قبول کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. اور اگر سید الشہداء کی بات سننے کے بعد فرق پڑا ہے, اثر ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ ہے, ابھی تقویٰ رخصت نہیں ہوا ہے. سید الشہداء کی بات کا اثر اگر ہو رہا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقویٰ کی رمق ہمارے اندر باقی ہے, اور یہ محرم ختم ہونے سے پہلے وہ رمق جو باقی ہے, وہ چنگاری جو باقی ہے, اس چنگاری کو شعلے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ محرم سے اور ایام عزا سے ویسا استفادہ کر سکیں, سید الشہداء کی بات کو ویسا سن سکیں کہ ہماری زندگی معمول سے ہٹ کر خدا کی بندگی, خدا کی اطاعت اور باتقوا زندگی بن جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, والحسن ابن علی, والحجۃ القائم بالحق المنتظر المہدی, اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم عذب کفرت اہل الكتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک. اللہم خالف بین کلمتہم وعلق الروبا فی قلوبہم وانزل علیہم رزکا ونقمتک وباسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم مشارق فی مشارق الارض ومغاربها انک علی کل شیء قدیر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اجعل التقوی زادہم والایمان والحکمت فی قلوبہم وعوزہم ان یشکروا نعمتک اللتی انعمت علیہم وعن یوفوا بعہدک اللذی عہدتہم علیہ الہ الحق وخالق الخلق. اللہم اغفر لمن توفی من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن ہوا لاحق بهم من بعدهم منهم انک انت العزیز الحکیم. ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وینہا عن الفحشاء والمنکر والباغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم فانہ ذاکر لمن ذکر. واسألوا اللہ من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع إن دعاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اما بعد, اس ہفتے کی جو اہم ترین مناسبت ہے وہ کل کا 25 ماہ محرم شہادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام. سید الساجدین کی سیرت خاص طور پر واقع کربلا کے بعد, اور خاص طور پر وہ خطبہ جو جناب سید سجاد نے یزید کے دربار میں اس وقت دیا جب یزید نے اپنے ایک درباری خطیب کو, اپنے ایک سرکاری خطیب کو, اپنے ایک پیشور خطیب کو خطاب کرنے کے لیے کہا, تو وہ خطیب منبر پر جا کر امیر المومنین کی اور سید الشہداء کی مذمت کرنے لگا. اس وقت جناب سید سجاد نے کہا کہ اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق, ایها الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. اے خطیب, تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لی. اس کو روکا, اس خطیب کو روک کر یہ فرمایا کہ تو نے لوگوں کو خوش کرنے, یزید کو خوش کرنے کے لیے, درباریوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے کیا کیا, تو نے اللہ کو ناراض کر لیا, اور جو یہ کام کرے اس کا ٹھکانہ جہنم. اور پھر اس سے کہا کہ تو نیچے اترا. جب وہ نیچے اترا تو آپ خود منبر پر تشریف لے گئے. ممبر پر تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے یزید سے کہا کہ کیا میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے اس کو ممبر نہیں کہا, جس ممبر سے حق بیانی نہ ہو وہ ممبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. آپ نے کہا کہ کیا میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ سکتا ہوں؟ آپ پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور پھر وہ خطبہ آپ نے دیا جو کتابوں میں درج ہے، جس میں آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ سن لے میں کون ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں۔ یہ خطبہ، اس کی تشریح، اس کی شرح علماء نے فرمائی ہے کہ یہ کیوں فرمایا جناب سید سجاد نے کہ میں مکہ کا فرزند ہوں، میں مینا کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، میں مروہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، کہ یہ وہ تمام مناسک ہے جس کو بچانے والی ذات سید الشہداء ہے۔ ان مناسک کو سید الشہداء نے اپنی قربانی کے ذریعے سے بچایا، ورنہ یہ مناسک تو کجا دین کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ اور پھر آپ نے ما بعد کربلا، کربلا کے بعد آپ نے جو اپنی سیرت پیش کی کہ دیکھا کہ قیام کا موقع نہیں ہے، جیسا کہ کل مجلس میں عرض کی گئی یہ بات کہ کوفی جیسے ڈرپوک لوگوں کو لے کر قیام نہیں کیا جا سکتا تھا، جو اللہ سے نہیں بلکہ عبید اللہ سے ڈرتے تھے، قیام ان کو ساتھ لے کر کیا جا سکتا جو اللہ سے ڈرتے، جو اللہ سے نہ ڈریں ان کے ساتھ قیام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ نے قیام نہیں کیا ما بعد کربلا، کربلا کے بعد آپ نے قیام نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، یہ کیا کہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دعاؤں کا ایک مجموعہ تیار کیا، دعاؤں کا ایک نصاب، ایک سلیبس تیار کیا، جو بھی اس سلیبس کو پڑھ لے، جو بھی ان دعاؤں کو پڑھ لے جو حضرت کی تعلیم کردہ ہے، اس کے دل سے طاغوت کا، اشرار کا خوف نکل جائے۔ البتہ پڑھنے سے مراد رٹنا یا ورد کرنا نہیں ہے، ان دعاؤں کے اثر کو اپنی روح پر قبول کرنا، اپنی جان پر قبول کرنا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائیں، اور وہ دعا جو جس میں خود شخص متوجہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ دعا کیا قبول ہوگی، جس میں میں خود اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں خدا سے، وہ دعا کیا قبول ہونے والی۔ لیکن حضرت نے یہ مجموعہ تیار کیا، یہ صحیفہ سجادیہ کی شکل میں جو ہمارے پاس متروکہ، نظر انداز، پس پوش ڈال دی گئی کتاب، ہم سب شامل ہیں اس میں، کبھی پڑھتے نہیں ہم، کبھی دعائیں نہیں پڑھتے اس کی، جس طرح سے قرآن ہمارے پاس متروک ہے، نہج البلاغہ متروک کا مطلب چھوڑ دی گئی، کبھی اٹھا کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ قرآن اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرتے، نہ نہج البلاغہ اٹھا کر، نہ صحیفہ سجادیہ۔ یہ تین اہم وہ کتابیں ہیں، جن میں سے دو کتابیں نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ تو وہ کتابیں ہیں جس کے بارے میں امام خمینی نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اگر ہم کسی بات پر فخر کر سکتے، اگر کسی بات پر ہمارا سر اونچا ہو سکتا تو وہ یہ دو کتابوں کی وجہ سے، کہ نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب ہمارے پاس ہے، جو کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی اسلامی فرقے کے پاس نہیں ہے، اور یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ایسا ہے جیسے چھوٹے ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز دے دیں آپ، ہیرا دے دیجئے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، کیا کرے گا؟ کھیلتے کھیلتے کھو دے گا اس کو، گما دے گا اس کو۔ ویسے ہمارے ہاتھ میں یہ ہیرے ہے، ہم چونکہ چھوٹے بچے ہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے ہمارا شعور اتنا ہی ہے جتنا چھوٹے بچے کا شعور ہے، تو ہم کیا کر چکے ہیں، ان کتابوں کو کھو چکے ہیں، گھر میں موجود ہیں لیکن کھو چکے ہیں، گمی ہوئی ہے یہ کتابیں، کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم۔ اگر یہ کتابیں پڑھ لیں، سید سجاد کی دعاؤں کو پڑھ لے انسان، ایک اثر جو ان دعاؤں کا ہونے والا ہے ہمارے اوپر، وہ یہ کہ اشرار کا خوف انسان کے دل سے نکل جائے۔ ہم جو ڈرتے ہیں لوگوں سے، خوف جو لوگوں کا ہمارے اوپر طاری ہے، وہ خوف نکل جائے۔ آسان کام نہیں ہے خوف نکالنا، اشرار کا خوف نکالنا آسان، دیکھیں آپ روزمرہ کی زندگی میں کن کن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ہم ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ڈرتے، مچھروں سے ڈرتے، پولیس سے ڈرتے، کچھ نہیں کر کے پولیس سے ڈرتے رہتے، تو یہ خوف نکالنا ہے دل سے۔ سید سجاد کا ایک پیغام ہم سے کیا ہے کہ پیغام یہ ہے کہ دل سے غیر خدا کا خوف نکال دو. جب تم دل سے غیر خدا کا خوف نکال دو گے تو تم بن جاؤ گے حسینی. غیر خدا کا خوف جب دل سے نکل جائے گا تو حسینی بن جاؤ گے. جب حسینی بن جاؤ گے تو پھر تمہاری بات یہ ہوگی کہ موت ہم تک آ جائے یا ہم موت تک چلے جائیں. موت ہم تک آ جائے یا ہم موت تک چلے جائیں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اب ہم حسینی بن گئے، حق پر آ گئے. اور پھر یہ تمام باتوں کے علاوہ جو آپ کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے وہ مصائب ہے، مظلومیت ہے، جو آپ نے قدم قدم پر مدینے میں ظاہر کی کہ آپ کو کوئی ذاکر کی ضرورت نہیں پڑی مصائب سن کے رونے کے لیے. مدینے میں نکلتے دیکھتے کوئی غریب الوطن آواز دے رہا ہے کسی کو، تو اس سے یہ پوچھتے کہ اے غریب الوطن یہ بتلا کہ اگر یہ شہر کون سا ہے، تو وہ کہتا یہ مدینہ ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، اگر تو اس شہر میں مر جائے تو تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو کہے مسلمانوں کا شہر ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے ساتھ یہ ہوگا کہ مسلمان میری لاش کو اٹھائیں گے، مجھے کفن دیں گے، مجھ پر نماز پڑھیں گے، میری لاش کو دفنائیں گے. تو پھر فرماتے پھر تو کیسا غریب الوطن ہو گیا؟ غریب الوطن تو وہ ہے کہ جس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اور جس کی لاش صحرائے کربلا میں پڑی رہے اور اس کو کوئی اٹھانے والا نہ ہو، نہ نماز پڑھنے والا ہو، نہ دفنانے والا. وہ غریب الوطن تو کربلا میں، تو غریب الوطن نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، یا اللہ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرز عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ماہ محرم سے، ایام عزا سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں ہم میں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین پاکستان، بالخصوص مومنین افغانستان و مسلمین برما، سری لنکا و فلسطین کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جنگ بھی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو ذلیل اور رسوا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرما.